بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
آج سے 18 سال پہلے آج کی آنے والی رات کی طرح کی ایک رات میں مرحوم آیت اللہ گل بھائی گانی رات کے 10:30 بجے خواب سے بیدار ہوئے. 10:30 بجے کے لیے
خادم خود رو طلب کردم
اور خادم کو بلوایا
که با آیت الله خامنه ای تماس بگیرید وضع حالی امام رو از ایشون جویا بشید.
کہا که آیت الله خامنه ای سے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے امام کے مزاج پرسی کی جائے.
خادم پرسید آقا مگر چه شده است؟
خادم نے پوچھا آقا مگر کوئی خطرے کی بات ہے؟
گفتن خواب دیدم از خواب پریدم.
آیت اللہ گل بھائی گانی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اسے خواب نے مجھے بیدار کیا ہے.
خواب دیدن اتاقی وسیع
میں نے دیکھا کہ ایک کشادہ کمرہ ہے.
نبی مکرم حضور دارن.
نبی مکرم وہاں پر حاضر ہیں.
انبیاء ائمه خدا حاضرند
اور ائمه خدا بھی حاضر تھے
و تمامی منتظرند
اور سب انتظار کی حالت میں تھے.
در باز شد
دروازہ کھلا
دیدم آیت الله خمینی وارد شد.
میں نے دیکھا کہ آیت الله خمینی اس کمرے میں وارد ہوئے.
پیغمبر او رو در آغوش گرفت.
پیغمبر نے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا
و او رو غرق بوسه کرد
اور اب ان کو ان کے سر و صورت پر بوسے دیے.
از خواب پریدم گفتم لابد خبری نشد.
بیدار ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ شاید آج روز ارتحال امام ہے.
خواب همون زمانی بود که ایشون جان دادن.
10:30 بجے خواب سے بیدار ہوئے تھے آیت اللہ گل بھائی گانی اور یہ وہی ٹائم تھا جب امام خمینی ارتحال فرما چکے تھے.
کسی را از دست دادیم؟
ایسی شخصیت کو ہم نے کھو دیا ہے
کہ مادر ده چو نزاید
کہ مادر طہر سے اس جیسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا
و مادر دهر نزاید چو تو اعلی پسر
اور یہ مادر طہر آئندہ بھی اس جیسا اعلی فرزند پیدا نہیں کر پائے گی
کسی کے پیغمبر منتظرش
جس کے انتظار میں پیغمبر ہوں
افسوس و صد افسوس چه قدر اینان رو نمیدان
افسوس اور صد افسوس کہ ایسی شخصیتوں کی قدردانی نہیں ہوتی
بگذاریم کہ اینها مبتلا به چه جانوران هستند
اور چھوڑیں اس بات کو کہ یہ معاشرہ کس طرح کے جانوروں میں مبتلا ہے
مبتلا به چه درندگان هست
کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہیں
خدا انشاءاللہ دعاهای خیر ایشون رو شامل حال ما هم بفرمایید
پروردگار عالم ان کے دعائے خیر میں ہمیں بھی شامل کرے
و ما را شناسای قدر اینان قرار دے
اور ہمیں ان کے قدر شناس بنا دے
به او که میخواست برود درخواستی داشت
امام جاتے ہوئے ہم سے ایک درخواست کر چکے ہیں
درخواستش این بود که به اسلام آمد کنید
ان کی درخواست یہ تھی کہ اسلام کو سینے سے لگائے رکھو اور اس پر عمل کرو
از پا نہ نشینید
اور کبھی پیچھے نہ رہو
رخوت و سستی به خود راہ نہ دہید
سستی اور کاہلی سے کام نہ لو
و این پیام مخصوص ایران نبود مخصوص همه جا
امام خمینی کا یہ پیغام صرف ایران میں پیدا ہونے والے فرزندان اسلام کے لیے نہیں تھا بلکہ کل عالم کے مسلمانوں کے لیے تھا
حالا میخوام امروز یک بحثی رو داشته باشم
آج ایک بحث کرنا چاہتا ہوں
و اون بحث راجع به نگاه ایشان است به احکام مخصوصا حج
امام خمینی کا نظریہ ان کی نظر احکام دین کے بارے میں خاص طور پر حج کے بارے میں
ایشان معتقدند کہ حج یک فرق سیاسی دارد
امام خمینی کا اعتقاد یہ ہے کہ حج ایک فقہ سیاسی رکھتا ہے
و براءتی را که علی خواند
علی خان
ہاں
اور وہ پیغام براءت جو کہ علی ابن ابی طالب نے جا کر مکے میں مشرکین کے سامنے پڑھا
این فقہ سیاسی یہ حج
یہ پیغام براءت حج کا فقہ سیاسی ہے
کہ بحث خواہیم
کہ اس سے ہم بحث کریں گے
می روند برمی گردند متاسفانه یک حج بیروح
جاتے ہیں اور دور کعبہ گردش کر کے واپس آتے ہیں بغیر روح کا ایک حج بجا لے آتے ہیں
نہ عرفاتشان معرفت دارد
نہ مشعرشان شعور
نہ مشعرشان شعور
نہ ان کے عرفات میں کوئی معرفت ہے نہ ان کے مشعر میں کوئی شعور
نہ منانشان رمی شیطان نہیں کنا
اور نہ ہی وہ رمی جمرات میں جا کر جو رمی کرتے ہیں وہ حقیقتاً کوئی شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے
و به مکہ هم که می روند معتادانه می روند
اور مکہ جانا بھی عابدانہ نہیں ہے بلکہ عادت کے بنا پر جاتے ہیں.
مبتلا شده به اعتیاد، میگه نرم ناراحتم.
بله، عادت بنی ہے، جس طرح سے مواد مخدر پینے والوں کی عادت ہوتی ہے اسی طرح سے عبادت کی بھی عادت ہوتی ہے. عادت ہو گئی ہے جاتے ہیں، نہ جائیں تو بے چینی.
یک عبادت خشک مکی بیرو،
ایک عبادت بجا لا رہے ہیں، عبادت ہے خشک اور مکہ جا رہے ہیں جس میں کوئی روح نہیں.
و بعد اون وقتی که میاد تازه می نشینه میگه عجب، آمدن حج و خراب کردن، شعار مرگ بر آمریکا دادن. خدا شعار مرگ بر تو می دهد.
کیا بات ہے، اور اتنا خشک مقدس ہے کہ واپس آ کر اپنی قوم میں کہتا ہے کہ لوگوں نے اپنا حج خراب کر دیا، عبادت کے دنوں میں امریکہ مردباد کہا. اسے کہنا چاہیے کہ خدا تمہیں مردباد کہتا ہے.
مردباد امریکہ شعار فقہ سیاسی یہ حج، و تو از سیاست اسلام خبر نداری.
امریکہ مردباد فقہ سیاسی اسلام ہے، حج کا فقہ سیاسی ہے، اور تم اس کے فقہ سیاسی سے بے خبر ہو.
حالا میخواییم انشاءالله در 13 جهت بحث کنیم، ببینیم به کجا میرسیم.
از حج،
بله،
حج که 13 جهت سے ہم بحث کریں گے، دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں.
چیزی که ظاہراً نشنیده اید،
اور یہ 13 جہتیں وہ ہیں کہ بہت کم آپ نے سنی ہوں گی یا نہیں سنی ہوں گی.
قطعا نشنی دے.
ہاں، نہیں سنی.
ایک مرحله اول بحث، مراسم حج مظهر جلال و جمال خداست.
پہلا پوائنٹ، حج کے مراسم جلال اور جمال خدا کے مظہر ہیں.
تجلی مردم به شکلی خاص ہم زیبائی دارد که جمال است، که از جانب او داده شده، به دستور او آمده ای، هم ابهت و صلابت دارد که جلال جلال است.
لوگوں کا ایک خاص انداز میں دور کعبہ میں متجلی ہونا ایک خوبصورتی ہے جو کہ جلال جمال الہی ہے، اور اس کے اندر جو ابہت اور عظمت ہے وہ جلال الہی کا مظہر ہے.
و این مقطع خاص زمانی، یعنی از ذوالقعده تا ذوالحجه، زمان قراردادها و قرارهای انبیاست.
اور یہ مخصوص وقت جو کہ ذوالقعدہ کے درمیان ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے قراردادوں اور قرارداد کا وقت ہے.
بحث سومی که خواهیم داشت،
تیسری بحث جو ہم کرنا چاہیں گے،
فقہ سیاسی در سوره حضرت جناب ابراهیم. قرآن رو بخونید، اونجا رو یه قدی دقت کنید، فقه سیاسی یه حج در سوره جناب ابراهیم آمده.
فقه سیاسی حج کو اگر دیکھنا چاہو تو سورہ مبارکہ ابراہیم میں غور کیجئے.
مبحث چهارم، عظمت دهی اول ذوالحجه در لسان نبی اکرم و ائمه خدا.
اول ذوالحجه کی عظمت پیغمبر اکرم و ائمه خدا کی زبان میں.
نزول سورہ براءت که بحث خواهیم کرد،
پنجم شد. پانچواں نقطہ یہ کہ سورہ براءت کا نازل ہونا جس کے بارے میں ہم بحث کریں گے.
جسم و روح ہے حج.
چھٹا روح کا تشکل یعنی روح کا ظاہری حصہ اور روح کی باطنیت
اسلام و حج اسلام توأم با رضای توأم با ولایت مرضی خدا.
اسلام رضای خدایت کے ساتھ قابل قبول ہے خدا کی نظر میں.
حج جاہلی و اقامه حج در زمان محدودی.
حج جاہلی بله جاہلی حج زمان جاہلیت میں بجا لایا جانے والا حج جو کہ ایک مخصوص وقت میں بجا لایا جاتا تھا وقت ہی ہے.
البتہ این حج جاہلی ہم مربوط به جاہلیت قدیم ہم مربوط به جاہلیت جدید.
البتہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں حج جاہلی اس سے مقصود جاہلیت قدیم بھی ہے اور جاہلیت جدید بھی ہے.
مقایسه حج قدیم با حجی که امام رو پای گذاری
قیاس کر لیں حج قدیم کو اور اس حج کو کہ جسے حضرت امام خمینی نے قائم کیا.
اقامه حج و براءت از مشرکین
کس طرح سے حج کو اقامہ کیا اور براءت از مشرکین کو اس میں جگہ دی.
کار مهم جناب ابراهیم در حج
حضرت ابراهیم کا اهم عمل حج میں
و وراثت مرحوم امام از ابراهیم خلیل الرحمن
اور مرحوم امام نے ابراهیم خلیل الرحمن سے جو ارث پایا وہ یہی براءت از مشرکین ہے.
پس در 13 جهت بحث میکنیم.
پس این 13 پهلوان سے ہم بحث کریں گے.
مرحله اول
ان میں سے پہلا مرحلہ
که حج هم مظهر جلال خدا هم مظهر جمال خدا.
ہم نے کہہ دیا کہ حج مظهر جمال خدا بھی ہے اور مظهر جلال خدا بھی ہے.
جمال خدا دو بخش داره.
جمال خدا کے دو حصے
یا مظهریت حج از جمال خدا دو بخش داره.
یا دوسرے لفظوں میں حج کا جمال خدا کا مظهر ہونا دو طرح کا ہے.
زیبائی یک رنگی
ایک رنگ میں خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہونا.
ہمیں یکسان شده
تمام حاجی
شاہ و غیر شاہ کنار ہم
ایاز اور کون محمود دونوں کے دونوں ایک لباس میں نظر آتے ہیں.
و در کنار او تہذیب و تزکیه
اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب اور تزکیہ یعنی تزکیہ شدہ انسان مہذب شکل میں.
و تبری و اعلان بیزاری از دیگران مظهر جلال خدا در حج.
ایک لباس میں ایک نظم کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ تہذیب اور تزکیہ کے ساتھ یہ اگر براءت از مشرکین کا اعلان کرتے ہیں مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو یہ مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ظهور جلال خدا ہے.
وقتی جلال و جمال به هم آمدن
جب جلال اور جمال دونوں مل جاتے ہیں
حج تمام محقق میشه
تو یہ حج ایک حج کامل ہے.
و ما روایاتی هم داریم
اور ہمارے پاس روایات ہیں
که از معصومین رسیده
جو کہ معصومین سے ہم تک پہنچے ہیں
به این دو بخش از جلال و جمال اشاره داره.
ان روایات میں حج کے اس مظہریت کے دو پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے.
یک روایتی در نهج البلاغه از امیر المؤمنین،
ایک حضرت امیر المؤمنین سے نهج البلاغه میں آیا ہے،
فرمود زیارت بیت الله امن من عذاب جهنم،
بیت الله کی زیارت جهنم کی تپش سے امن ہے.
اگر کسی بنا شد ولایت امریکا رو بپذیره، این کی از جهنم امان داره؟
اس لیے کہ خوب غور کریں، حج امان ہے. کون سا حج؟ وہ حج کہ جو امریکہ کی ولایت سے نکالنے والا ہو، اور اگر کوئی امریکہ کی ولایت کو قبول کرے اس کے ولایت میں رہے، وہ کہاں جہنم سے بچ سکتا ہے؟
بعد در عبارتی دیگر در نهج البلاغه فرمود،
اور اسی نهج البلاغه میں ایک اور عبارت میں ہے،
جعله سبحانه وتعالی، خداوند تبارک و تعالی این حج رو قرار داد علامتاً لتواضعهم لعظمته، تا خلایق بروند داد توحید دهند در مقابل عظمت خدا دیگران خضوع کنند.
خدا نے حج کو واجب قرار دیا ہے تاکہ یہ خلائق جائیں ایام حج میں مکہ اور خدا کی عظمت کا نعرہ بلند کریں،
اس کے
نتیجے میں تمام لوگ خدا کی عظمت کے سامنے خاضع بن جائیں.
3 میلیون آدم یکسان شده،
3 میلیون ایک طرح کے لوگ،
از خانه گذشته،
گھر سے نکل چکے ہیں،
دست از زن و بچه بریده،
اپنے بال بچوں سے رخصت ہو چکے ہیں،
منضبط و منسجم با یک شعار و یک دسار،
نظم اور ضبط کے ساتھ ایک ہی نعرہ لبوں پر جاری کیے ہوئے ہیں،
و اذعانهم لعزته، تا اذعان کنند بر عزت خدا و بگویند ان العزت لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، و دیگران عزتی ندارند تا در مقابل عزت آنان خاضع شویم،
تاکہ خود بھی یقین پیدا کریں، دوسروں کو بھی یقین دلائیں عظمت اور عزت خدا کی، کہ خدا تمام عزتیں خدا کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اور جو خدا اور رسول کا نہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہے.
واختار من خلقی سما، انسانهایی رو اختیار میکنه که اونا سما باشن، یعنی شدید الاستماع و سمع باشن، گوش بدن.
اور خدا نے منتخب کیا ہے ایسے مخلوق کو کہ جو اچھی طرح سے سنتے ہیں،
اجابو الیہ دعوتا،
ان کے اچھے سننے کی علامت یہ ہے کہ اس خدا کی دعوت کو سنا اور جواب دے دیا اور چلے گئے حج کی طرف،
وصدقوا کلمتا،
اور جو خدا کا کلمہ ہے اس کی تصدیق کی،
ووقفوا موقف انبیائے،
اور یہ انہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا جو انبیاء کا موقف ہے،
یعنی بت شکنی کنن،
یعنی انبیاء نے بت شکنی کی ہے تو ان کا موقف بھی بت شکنی کا ہو،
مگر ابراہیم نکرد،
مگر ابراہیم نے بت شکنی نہیں کی،
مگر پیغمبر نفرمود ان المشركين نجس فلا يغربوا بعد مسجد الحرام بعد عامهم هذا،
مگر قرآن میں پیغمبر اکرم کی زبانی یہ آیت نہیں آئی ہے کہ ان المشركين نجس، مشرکین نجس ہیں اور اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب وہ نہ ہو جائیں،
وتشبهوا بملائکته المقیفین بعرشه،
اور وہ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں یہ حجاج ان فرشتوں کے ساتھ مشابہ بن جاتے ہیں،
همچنانی که فرشتگان طائف
عرش
خدایند، اینان طائف خانه خدایم.
جس طرح سے فرشتے عرش خدا کا طواف کرتے ہیں اسی طرح یہ حاجی بیت خدا کا طواف کرتے ہیں.
وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ، بر شما نوشت که اون مسیر رو انتخاب کنید و جزء اون وفد باشید، پیغمبری شوید، انبیائی شوید.
اور خدا نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی حج میں جانے والوں کے لیے لکھا ہے کہ تم اسی وفد میں داخل ہو جاؤ کہ جو انبیاء کا وفد ہے، جو فرشتوں کا وفد ہے.
فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اور انہی کے لیے خدا کا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے حج بیت اللہ کرنا واجب ہے ان اشخاص کے اوپر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں.
بس علی فرمود شما بروید اونجا همانند انبیاء قدم بردارید.
بس حضرت امیر کے اس فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جائیں حج اور حج کو باروح بجا لائیں، وہ حج بجا لائیں جو انبیاء نے بجا لائیں.
چه این سنت ابراهیم است،
یہی سنت ابراهیمی ہے.
و برای این که این سنت ابراهیمی بماند انبیاء اقداماتی کردند.
اور اس سنت ابراهیمی کو برقرار رکھنے کے لیے انبیاء نے کچھ قدم اٹھائے.
از ساده ترین قرارها،
ساده ترین
تا سخت ترین کارها که قرار داده است اونها پا گذاشتن در این ایام.
سادہ ترین امور سے لے کے سخت ترین قراردادوں تک انہی دنوں میں انبیاء نے بجا لائے.
در ایام حج انبیاء می آمدن قرارداد تنظیم می کردن
اور قراردادیں لکھی جاتی ہیں معاملات کے ایام حج میں.
و جناب موسیٰ و شعیب
برق اینجا بیچاره
اینجا. آره زرفت و آمد برقش چون ناگه می شود خاموش، آره چون سیل می گردد زلنگ و پاچه نازل.
اب کی شاعری ہو گئی بجلی کی شان میں.
چه گویم من ز برق ناخوش احوالش، که از آن خورده بر هر شیء برقی مهر باطل ها.
حافظ کے ایک شعر کی زمین پر آپ نے تباصرائی فرمائی ہے بجلی کے بارے میں.
من
حافظ ہے میں در زمین ہوں، در باہر ہوں.
اور آسر
وہ معلوم ہے کہ حافظ
قدیمی ها چه میکردن؟
بی برق زندگی میکردن. شکر البته کراچی نبودن قدیمی ها، دیار ها بودن.
نه مال چیزه، مال برقه، برق ضعیفه، نه نمیتونه جواب بده. داره توپن کنمانو
خوری سیوار بود. بحث حج کی گرمی کو بجلی نے ٹھنڈا کر دیا.
اونم درست شد یا نه؟ ظاهرا بادش از جهنم خنک تر.
اب چلائیں انشاءاللہ. ببین
ببینید مهمترین قراردادها یا ساده ترین قرارها یا مهمترین قرارها و ساده ترین قرارها قراردادها رو در موسم حج به جا آوردن.
دیکھیں انبیاء علیه السلام اپنے تمام ساده ترین کاموں کو بھی اور اهم قراردادوں کو بھی حج میں بجا لے آتے تھے.
ما که میخواییم قرارداد بنویسیم دیگه بکار به حساب شمسی هم نداریم.
هم اگر کوئی قرارداد تحریر کرتے ہیں تو اس میں شمسی یا قمری
یا قمری نه شمسی
یا خریبا یک چیز کار داری؟
نه داری بسیار میلادی
اونا ها
چرا تعلیم بزنی تو با من نیزگی بیم بسیم
خب من دانا فهمم چی بانه بگویم که جنوری فروری که حساب سے
ببینید ما مسلمانیم. جناب شعیب اون وقتی که میخواد قرارداد بنویسه با جناب موسی میگه من دخترم رو به تو میدم الا انت اجرانی ثمانی حج هجج هشتا حج. نمیگه از این سال تا اون سال، نه، سالی یک بار حج و اسم سال رو نمیاره، اسم حج رو میاره. چرا؟ که باید حج زنده بمانه.
جناب شعیب نے حضرت موسی کو کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے لیے کام کرو گے آٹھ حج. آٹھ حج یعنی سال میں ایک حج ہوتا ہے.
نمیگه هشت سال تو اجیر من باشی، میگه هشت حج با من کار کن.
یہ نہیں کہتے ہیں کہ آٹھ سال میرے لیے کام کرو گے،
بلکہ
آٹھ حج
یہ قرار داده بین شعیب و جناب موسی.
یہ حضرت شعیب اور حضرت موسی کے درمیان طے پانے والا ایک قرارداد ہے.
اما مدت از حج تا
تو اس قرارداد کی جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ آٹھ سال نہیں ہے. اگرچہ واقعیت اس کی وہی سال ہے لیکن سال کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، آٹھ حج استعمال ہوئے.
وقتی هم که خدا میخواد با موسی قرار بگذاره، نه قرارداد، اون قرارداد بود، قرار بگذاره.
اور جب حضرت موسی سے خدا نے کوئی ٹائم لینا چاہا
و میخواد ببردش تا پیغمبر کنه
اور اس کو لے جانا چاہا تاکہ اسے پیغمبر بنائے
و خدا میخواست بهترین قرار را با موسی بگذاره
اور موسی کو کے ساتھ بہترین قرار رکھنا چاہا
به موسی میگه یادت باشه قرار مره متکلم نه مره کلیم.
یاد رکھنا کہ یہ فیصلہ اور قرار متکلم کی طرف سے ہے، کلیم کی طرف سے نہیں ہے.
خداوند تبارک و تعالی به کلیمش گفت من متکلم میخوام باید قرار بگذارم.
خداوند متعال نے جو کی متکلم ہیں کلیم اللہ سے کہا کہ میں متکلم ہوں اور میری طرف سے یہ قرار ہے نہ تمہاری طرف.
وواعدنا موسی 30 لیلہ فاتممناه بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ تا آخر. این یک قرار خداست با موسی،
یہ ایک قرار ہے خدا اور موسیٰ کے درمیان کی جس میں کہا گیا ہے کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، ٹائم دے دیا 30 دنوں کا اور پھر اس کو 10 دن اور بڑھا کر پورا کر دیا.
عمل به این قرار از جانب موسیٰ از اول ذی‌قعدہ شروع شد
اور اس قرار پر عمل کرنا حضرت موسیٰ نے شروع کیا 10 ذی‌الحج سے.
تمام شد
اول ذی‌قعدہ سے شروع کیا اور 10 ذی‌الحجہ میں جا کر یہ تمام ہوا.
پس این مدت بہترین دوران چلنشینی کے جناب موسیٰ،
پس یہ 40 دنوں کی جو مدت ہے حضرت موسیٰ کی بہترین چلنشینی کی مدت ہے.
بعد تورات بهش میدن. تو همین زمان
جب چلا کاٹا 40 دن گزر گئے تو تورات اسے دے دی گئی.
در روایات و تعابیر دینی آمده،
روایات اور دینی تعبیروں میں یہ بات آئی ہے
کہ در این 40 روز چلجه نشینی کے موسیٰ،
حضرت موسیٰ کے اس 40 دنوں کی چلجه نشینی میں،
در این 40 هیچ غذایی نخورد،
اس 40 نے ان 40 دنوں میں کچھ نہیں کھایا،
هیچ آبی ننوشی،
کوئی پانی نہیں پیا،
بلکه اشتیاق ملاقات حق موسی رو سیراب میکرد،
بلکه حق سے ملاقات کا جو شوق اور عشق حضرت موسی کے دل میں تھا یہ شوق و عشق اسے سیراب کر دیتا تھا.
و بعد از این چله نشینی تورات رو بهش میدن،
اور اس چله نشینی کے بعد اسے تورات دے دی گئی.
حالا تورات رو بهش دادم ایام حج.
اب جب تورات دے دی گئی تو یہ ایام حج کے اختتام پر دی گئی.
دیگه بارو بننشو حرکت کن به راه بیو،
اور اس سے کہا کہ اب چلو.
خدا در قرآن این مأموریت رو بیان میکنه،
اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی اس کا ذکر ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا،
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا.
اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تو وظیفه داری قومت رو نورانی کنی.
کہ ان اخرج قومک من الظلمات، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال دو.
موظفی قومت رو از ظلمت برہانی،
تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نجات دو.
جہل ظلمت است،
تاریکی کیا ہے؟
سایہ فرعون ہم ظلمت است،
جہل تاریکی ہے، فرعون کی سرپرستی میں رہنا تاریکی ہے.
انا ربکم الاعلی او هم ظلمت است،
اور فرعون کا انا ربکم الاعلی کہنا تاریکی ہے.
تو وظیفہ داری کہ قومت رو از ظلمت خارج کنی و نورانی کنی.
تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم قوم کو ظلمت سے نکالو.
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ
اللَّهِ، اور انہیں ایام اللہ کی یاد دہانی کرا.
به این مردم بگو ایام خدا چیه؟ اونجا وی که رحمتی نعمتی فراوان میرسد یا کتکی فراوان وارد میشود، این ایام الله.
روایات میں آیا ہے کہ غیر معمولی طور پر ملنے والی نعمت یا کوئی غیر معمولی طور پر آنے والے افتاد و آفت جو ہے وہ ایام اللہ میں سے.
یعنی بگو ما چه کرنی، قومت رو مطمئن کن، قلبشون رو جلا بده.
یعنی اپنی قوم کو بتا دو کہ میرے آنے سے پہلے تم پر کون سی افتادیں بڑھتی تھی اور میں نے تمہیں کس طرح سے نجات دی. یہ سب باتیں ان کو یاد دینا.
این پیام فقط مال موسیٰ و بنی اسرائیل ہے یا داره نقل میکنه من و تو هم پند بگیریم؟
کیا یہ حکم کہ ایام اللہ کی یاد دہانی ضروری ہے یہ صرف موسیٰ کے لیے مخصوص کوئی حکم ہے یا یہ حکم ایک حکم عام ہے جو ہمارے لیے بھی ہے؟
مردم رو باید نورانی کنی
ایام اللہ کے ذریعے سے.
اما یادت باشه ان ذالک ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، برای غلبه بر فرعون صابر بودن کافی نیست، شاکر بودن کافی نیست. نه، اگر بخواید از ظلمت برهید به نور وارد شوید فرعون رو نابود کنید، بدونید که باید صبار شکور باشید نه صابر شاکر.
که یه یاد رکھیں کہ کسی فرعون کو سرنگون کرنے کے لیے صرف صابر ہونا اور شاکر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ فرعون کو فرعونیت سے گرانے کے لیے صبار اور شکور بننے کی ضرورت ہے. البتہ صابر اور شاکر اسم فاعل کے صیغے ہیں، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، اور صبار صیغے مبالغہ ہے جو صبر پر ثابت قدم رہے ہمیشہ اور شکر پر ثابت قدم رہے ہمیشہ.
بابا میبینیم پیغمبر اکرم راجع به ایام حج روایات داره
اور
امام باقر روایات دارن.
جب معصومین کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حج کے بارے میں ان کے فرمائشات فراوان ہمیں ملتے ہیں.
فقط مال اینه من برم اونجا و برگردم.
ان روایات میں غور تو کریں، کیا ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جاؤں کچھ ذکر پڑھوں دور کعبہ طواف کروں اور پلٹ کے واپس آ جاؤں؟
ما من ایام ازکا عند اللہ سبحانہ و تعالی ولا اعظم اجرا من خیر فی اشہر الاضحیٰ.
کوئی دن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ پاکیزہ اور عظیم نہیں ہے.
چرا؟ چرا؟ چون خانه خدا را از وجود شرک پاک میکنه.
اس لیے کہ خدا کے گھر کو شرک سے پاک کرتے ہو.
حدیث دوم، این حدیث مال پیغمبر اکرم، حدیث دوم،
دوسری حدیث
مربوط به امام باقر سلام الله علیه،
جو کہ امام باقر سے مربوط ہے.
ما من ایام العمل الصالح فیها احب الاللہ عز و جل من ایام العشر.
کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ خدا کی نظر میں اچھے نہیں ہیں.
پس عشرہ اولی ذی الحجہ ہم عظمت دارد ہم محبوب.
ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قیمت خدا کی نظر میں زیادہ ہے. ایک تو عظمت رکھتے ہیں یہ دن اور ایک خدا کو پسندیدہ ہے.
مرحوم حاج زوالای ملکی تبریزی،
جناب حاج مرزا آغا جواد ملکی تبریزی، جو کہ امام کے استاد بھی شمار ہوتے ہیں،
ایشون حدیث دوم را بہتر اعلیتر دلچسپتر از حدیث اول میدونه.
وہ بزرگوار ان دو حدیثوں میں سے دوسری حدیث کو بہتر اور اعلی سمجھتے تھے.
چرا؟ میگه در حدیث اول عنوان عظمت آمده.
ان 10 دنوں کے بارے میں پہلی حدیث میں ایک عنوان استعمال ہوا ہے اور وہ عنوان ہے عظمت، یعنی 10 دنوں کی عظمت ہے.
و در حدیث دوم عنوان محبت آمده.
اور دوسری حدیث میں ان 10 دنوں کے لیے جو عنوان استعمال ہوا ہے وہ ہے محبوب ہونا.
عظمت مال ظاہره، محبت مال دله.
ملکی تبریزی فرماتے ہیں عظمت، پہلے اس کا تشریح ہے، فرماتے ہیں کہ عظمت ظاہر میں نظر آنے والی چیز ہے اور محبت دل میں ہونے والی چیز ہے جو کہ باطن ہے.
اینا ہمیں مقدم است برای چیزایی ها. از پیغمبر اکرم پرسیدن آقا جهاد برتر است یا اعمال در عشر اولای ذی الحجه؟
پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے جہاد بہتر ہے یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بجا لائے جانے والے اعمال؟
فرمود اعمال در عشر ذی الحجہ در اونجا از جہاد برتر است.
فرمایا کہ وہاں پر جا کر 10 دنوں میں جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں یہ جہاد سے بہتر ہے.
لیکن پیغمبر آمدن یک کار هدایتی کردن.
لیکن پیغمبر نے ایک هدایت آموز عمل انجام دیا.
شنونده پرسیده بود جهاد افضل است یا او؟ پیغمبر اونطور جواب داده.
پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ جہاد بہتر ہے یا اشرعی اول کے اعمال؟
فرمود اشرعی اولا. بعد حضرت بیانی دانا
جواب تو ان کو دیا کہ اشرعی اولا افضل ہے، لیکن وہ تربیتی عمل اور ہدایتی عمل یہ ہے
تا شنونده فرق بگذارد بین جہاد و شهادت.
بعد میں ایک عمل پیغمبر نے انجام دیا تاکہ سوال کرنے والا جہاد اور شہادت میں فرق کو سمجھے.
گفت جہاد اشر اولا افضل است از جہاد، اما اگر این جہاد منجر به شهادت برسد بشود این شهادت افضله.
فرمایا اشر اولا کہ اعمال جہاد سے بہتر ہے، لیکن اگر جہاد کا نتیجہ شہادت کا پانا ہو تو پھر وہ جہاد بہتر ہے کہ جس میں شہادت حاصل ہو جائے.
الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، هم جان بدهد اما و افضل.
مگر کوئی ایسا مرد کہ جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور کوئی چیز اس کا پلٹ کے نہ آئے، نہ مال واپس آ جائے نہ جان واپس آ جائے.
پس عشر اولا از جہاد برتر است ولی شہادت از عشر اولا برتر ہے.
پس نتیجہ یہ ہے کہ عشر اولا جہاد سے بہتر ہے، لیکن شہادت عشر اولا سے بہتر.
چنین مجاہدی در ہر زمین و زمانی که شہید بشود به زمین و زمان عزت میبرد.
ایسا مجاہد جس جگہ میں بھی اور جس وقت میں بھی شہید ہو جائے تو اس کی شہادت اس سرزمین کے لیے بھی باعث عزت ہے اور اس وقت کے لیے بھی باعث عزت ہے.
آن سرزمین فخر میده، شرف میده، آبرو میده.
اور وہ سرزمین فخر اور شرف رکھتا ہے کہ جس میں ایسا شہید پایا جائے.
به ما گفتند که زیارت عاشورا تلاوت کنید.
ہمیں سکھایا گیا ہے کہ زیارت عاشورا کی تلاوت کرو.
چرا؟ چون در این زیارت عاشورا آمده است سرزمینی که شما در اونجا بودید سرزمین طیبه است.
اس لیے کہ اسی زیارت عاشورا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ زمین کی جس میں تو نے جان دی ہے وہ سرزمین بھی سرزمین طیب ہے، پاکیزہ ہے.
تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما طیب بودید به این سرزمین کربلا تیب آموختید.
تم پاکیزہ تھے اور تمہاری وجہ سے وہ سرزمین بھی پاکیزہ ہو گئی کہ جس میں تم دفن کیے گئے ہو.
اگر شہید در سرزمین شہید شود اون سرزمین هم شرافت پیدا
می‌کند. نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شہید کسی زمین میں دفن ہو جائے تو اس شہید کی وجہ سے اس سرزمین کو بھی شرافت حاصل ہوتی.
زمان و زمانہ را منور می‌کنه، مکان رو معطر می‌کنه.
اور وہ زمان یقیناً نورانی ہے کہ جس میں کوئی شہید شہید ہوا ہے اس زمان کے نسبت کہ جس میں وہ شہید نہیں ہوا ہے.
حالا میخوام یہ آیه دیگر رو معنا کنم. در زیارت عاشورا چی بود؟ تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم.
اب میں اس زیارت عاشورا کے جملے کو سمجھنے کے بعد ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے.
اون آیه اینه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. بلد که طیب می شود می شود کربلا، آموزگار رشاقت و شهادت و مجاهده.
کوئی شهر اگر طیب بن جائے تو وہ ہر آن اور ہر سال پاکیزہ پھل دے دیتا ہے. بلد طیب اگر کربلا بن جائے، اگر نجف بن جائے تو یہ ہمیشہ ہدایت کے ثمر اپنے ساتھ رکھتا ہے.
بإذن الله میوے میدهد.
بإذن خدا یہ ثمر ہدایت فراہم کرتا ہے.
میوے کی جان مؤمنین رو پرفروغ میکنه.
ایسا میوہ کہ جس کے ذریعے سے روح مؤمنین کی بھوک کو مٹا دے.
جامعی ایثارگر میسازد.
معاشرے کو ایثار پسند بناتا ہے.
پس شهادت بالاتر از اون ایام است.
بنابراین شهادت بالاتر ہے ایام حج سے.
آیا این عظمتی که در اون ایام نهفته فقط مال این است که بنده لباسمو میپوشم میکنم یه حوله دیگر میپوشم، مال اینه؟
غور کیجئے اون دس دنوں کو جو عظمت دی گئی ہے، وہ عظمت کیا صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں یہ لباس اتار دوں اور ایک حج کے لیے جو تولیہ ہمیں دے دیا جاتا ہے، ایک تولیہ اوپر لپیٹوں ایک نیچے لپیٹوں، اسی سے کیا عظمت مل جاتی ہے تولیہ لپیٹنے سے؟
یا بے واسطی یہ باور سیاسی کہ در حج تعبیه شده و ما از او غافلیم،
یا یہ کہ اس حج میں ایک عظیم کام ان تولیہ لپیٹنے والے افراد انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی قیمت ہے.
چیئے مسئله اونه که بگیم بریم و برگردیم و از یه مقداری هم سوغاتی بخریم و ما شاءالله تو بازار ابو سفیان و کجا و کجا پرسه بزنیم، ششه و ابو سفیان و ما شاءالله بخریم و بعدم که بیایم اینجا، بله مبارک باد، بله
حج
چی رفته و چی برگشته.
حج اور حاجی کیا یہ ہے کہ جاتے ہوئے دو تولیہ پہن لے اور پھر دس دن حج کو فارغ البال ہو جائے اور اس کے بعد بازار ابو سفیان کی سیر کرے، وہاں سے کچھ تحفے لے آئے اور گھر آ جائے تو لوگ کہیں مبارک ہو حاجی آپ کو حج، کیا یہ حج ہے؟
دو تا واقعه صرف سیاسی کے حج رو به ما نشان دیتے.
دو واقعات ہیں، ان پر غور کرنے سے حج کے اسرار ہاتھ میں آ جاتے ہیں.
ساختار و بنای کعبه از کی شروع شد؟
کعبه کی تعمیر کب سے شروع ہو گئی؟
ابراهیم و اسماعیل کی اقدام کردن؟
حضرت ابراهیم اور حضرت اسماعیل نے اس کعبه کو بنانے کا آغاز کب سے کیا؟
از 25 ذی‌قعده شروع کردن، وارد مقدمات فراهم کردن، آماده شدن تا در ماه ذی‌الحجه کارشون خوب شروع کنن.
25 ذی‌الحجه سے حضرت ابراهیم اور حضرت ذی‌قعده سے 25 ذی‌قعده سے حضرت ابراهیم اور حضرت اسماعیل نے سامان اور ضروری چیزیں فراہم کرنا شروع کی تاکہ ذی‌الحج میں اس بیت اللہ کی تعمیر آغاز ہو سکے.
این ده و الارض رو شنیدی؟
ایک لفظ آپ نے سنا ہے ده و الارض.
ده و الارض یعنی پیدایش بهترین نقطه از زمین.
ده و الارض یعنی زمین کا بهترین مقام کی پیدایش
که او بشه زیر مجموعه ارضی خانه خدا،
که وہ خانه خدا کا کی بنیادیں جس پر پڑی ہیں.
کجاست؟ همین جاست که خانه کعبه است، اونم 25 ذی‌القعده
که وہ ده و الارض یعنی وہ بهترین نقطه کی تکوین اس کی پیدایش بھی اسی 25 ذی‌الحجه کو ہوئی ہے.
در عشره اولای ذی‌الحجه مهمترین رخداد و رویداد تاریخ سیاسی اسلام ورق خورده،
اور اسلام کے مهمترین واقعات انہی تاریخوں میں رقم ہوئے ہیں.
نزول سوره براءت،
سوره براءت کا نزول
و ابلاغ براءت به دست امیر براءت،
اور اس سورے کا ابلاغ یعنی براءت کا ابلاغ امیر براءت کے ذریعے سے
از شرک و مشرکین،
کہ جس میں شرک سے بھی براءت کا اعلان ہے، مشرکین سے بھی براءت کا اعلان ہے.
و اذان من الله، و اذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله.
یہ اعلان عمومی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ یقیناً خدا اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں.
خیلی ها فکر می کردن این اعلان براءت نصیب اونها میشه.
بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں اور اس شوق میں تھے کہ اس اعلان کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہو جائے.
اما این براءت باید به دست کسی محقق، اعلان براءت باید به دست کسی محقق بشود که مظهر تام تولا و تبرای خداست.
لیکن خدا کی نظر میں براءت کا اعلان وہی کر سکتا ہے کہ جو مظہر تام میں تولا اور تبرا ہو.
آنی که براءت را فرستاده دستور ابلاغش رو هم داده.
جس نے سورہ براءت نازل کی اسی نے براءت کا اعلان کرنے والے کو بھی چنا.
و دستور داده لا یعدیها الا انت او رجل منک.
اور یہ حکم دیا کہ اگر کوئی اس کا اعلان کرنے کے لیے گیا ہے تو اسے واپس کر دے، اس لیے کہ یہ ادا ہوتا ہی نہیں ہے مگر تمہارے ذریعے سے یا کوئی ایسا مرد جو تم سے ہو.
اعلان براءت را باید کسی بکنم
که یا پیغمبر باشه یا مثل پیغمبر.
براءت کا اعلان وہ کر سکتا ہے کہ جو یا تو خود پیغمبر ہو یا نفس پیغمبر ہو.
یا تو باشی یا ہمتای تو،
یا تم یا تمہاری طرح.
لا یعدیها الا من الا انت او رجل من.
یہ اعلان براءت ادا نہیں ہوگا مگر تمہارے ذریعے سے یا ایک ایسا مرد جو تم سے ہو.
آنانی که در آیه مباهده خدش می کنند این روایت رو خودشون نقل کردن که لا یعدیها الا ان او رجل من. این رجل من همون انفسنا و انفسکم آیه.
یه انهی لوگوں کا ذکر کیا ہوا روایت، یہ روایت بھی انہی علماء اور انہی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے سورہ مباہلہ میں علی کو نفس پیغمبر قرار دیا ہے، نفس پیغمبر قرار دیا ہے نا انفسنا و انفسکم میں، جس طرح مباہلہ میں علی نفس پیغمبر ہیں وہی نفس پیغمبر یہاں منکا کی صورت میں ذکر ہوا ہے.
پس آمدن خانه کعبه را بنا کردن.
جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی.
انبیاء ہم آمدن قراردادها و قرارهاشون رو در اون ایام گذاشتن.
اور انبیاء نے بھی اپنی تمام قراردادیں انہی ایام میں اور اپنے تمام فیصلے.
و خدا ہم فرمود بللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بر ما واجب کرد.
اور خدا نے بھی حج کو واجب قرار دے دیا ان دنوں میں.
و بعد آمد در یوم حج اکبر گفت بروید و اعلان کنید و عذاب من الله و رسوله من المشرکین تا آخر.
اور حج اکبر میں یہ اعلان کرا دیا خدا نے و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله.
معلوم شد که چرا مکه اینقدر محترم.
پتہ چل گیا کہ مکہ کیوں اس حد تک محترم ہے.
این پیام را در مدینه میخواندی یا علی، این سوره را در مدینه میفرستادی، خدا چه شده است؟ چرا این چنین؟
اے علی، یہ اعلان آپ مدینه میں بھی کر سکتے تھے. اے پروردگار، اس سورہ براءت کو مدینے میں بھی آپ نازل فرما سکتے تھے، کیوں مکہ میں جا کر علی نے سنایا اور وہاں پر کیوں نازل ہوا؟
چرا ابراہیم میگه وجعل افعد افعدتا من الناس سهمی علیهم.
اور حضرت ابراہیم نے کیوں یہ دعا کی کہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دے؟
چرا میگه ارنا مناسکنا و تب علینا؟
اور حضرت ابراہیم یہ دعا کیوں فرماتے ہیں کہ ہمارے مناسک ہمیں دکھا دے؟
چرا ابراہیم میگه میخوام این قبله بشه فلن ولینک قبلة ترضاها؟
اور کیوں حضرت رسول اللہ کا قلب یعنی دل چاہتا تھا کہ مکہ قبلہ بن جائے؟
ہمیں انہا میخواد یک سری رو بما برسانا.
یہ سب چیزیں یہ سب واقعات ایک راز کا پتا دیتی ہیں.
چرا امام زمان چکه به خانه کعبه میکند؟
امام زمان جب ظهور فرمائیں گے تو کعبه سے ٹیک کیوں لگائیں گے؟
من اینه به ما بفهماند خانه کعبه را باید تکی کرد و از اونجا ندای براءت رو به جهان رسان.
یہ سب چیزیں ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ خانہ کعبہ پر اعتماد کر کے مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا جائے.
اگر بنا بود یک حج آنچنانی خشک بیروح باشد که این بساطه نبود.
اگر صرف دو تولیہ پہن کر طواف کر کے سعی کر کے اور وہاں سے جا کر مثلا 10 ذلحج کو سر کے بال کٹوا کر حاجی بننا ہوتا تو یہ تمام چیزوں ان تمام باتوں کی اہمیت کیا رہ جاتی؟ ان کی ضرورت کیا تھی؟
چه خبر تو ہے؟ میخوان مکہ ام القرا باشه، از این ام القرا براءت به جهان برسه.
یہ چاہا گیا ہے کہ مکہ ام القرا بن جائے اور اس ام القرا سے اعلان ہو جائے مشرکوں سے بیزاری کا.
امام در خطابی فرمودن، بیانیه فرمودن، بزرگترین درد جوام اسلامی این است که هنوز فلسفه واقعی بسیاری از احکام الهی را درک نکرده است.
امام خمینی رحمت الله علیه نے اسی حج کے مناسبت سے جو بیانیہ دیا ہے ان بیانیہ میں سے ایک بیانیہ میں آپ کا یہ جملات ہیں کہ آج کے جہان اسلام کے دردوں میں سے بزرگ ترین درد یہ ہے کہ احکام کے فلسفہ سے اسلامی معاشرہ بے خبر ہے.
و حج و ان ہمیں راز و عظمتی کہ دارد ہنوز به صورت یک عبادت خوش و یک حرکت بی حاصل و بی ثمر باقی مونده است.
اور حج اتنی عظمتیں اپنے اندر رکھنے کے باوجود ایک خشک عمل میں تبدیل ہو چکا ہے.
پس معلوم می شود کہ روح حد جان حد چیز دیگری ہے.
پس معلوم ہوتا ہے کہ حج دو تولیہ پہننا نہیں ہے، حج کی روح کچھ اور ہے.
و لذا حضرت باقر کہ با عالم باقر علم اولین و آخرین
فرمودم
وقتی مکه مشرف شده بودم فرمودم.
اور اسی لیے حضرت امام باقر جو کہ علوم اولین اور آخرین کے عالم ہی نہیں باقر العلم ہیں، آپ نے مکہ مشرف ہو کر فرمایا
نشد ایستاده داره تماشا میکنه، این خلایق هم دارن طواف میکنن، میگردن ریگردن.
ایک مقام پر آپ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور خلائق طواف کر رہے ہیں اور گردش میں
داود می گفتن اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت و لک و الملک لا شریک لک. این حرم می گفتن
طواف میں تو بلے لابد یہ کہتے ہوں گے، تلبیہ پڑھتے ہوں گے.
حضرت فرمود ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه.
حضرت باقر نے فرمایا جاہلیت میں بھی لوگ اسی طرح سے طواف کرتے تھے.
در جاہلیت ہم دور خونه کعبه اشواط سبعه داشتن.
زمان جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کے گرد سات شوط طواف کرتے تھے،
دور این کعبه میگشتن،
کعبه کے گرد گھومتے تھے.
اسلام نہیں آمده تو بگه آقا مثل همون وقت همجور بگردی.
اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہمیں یہ سکھا دے کہ آپ ان کی طرح سے خانہ کعبہ کے گرد گردش کریں اور بس.
جمعیت جمع بشن از سراسر دنیا، مسلمان برن اونجا فقط حوله ای ببندن به خودشونو بگردن.
اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ سر تا سر عالم سے لوگوں کو اکٹھا کرے، تولیہ پہنائے.
ان گردش میں
یہ طواف تو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا.
لذا حضرت فرمود انما امروا ان یطوفوا بها، امر شدن که طواف کنن. ثم ينفروا الینا،
خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ طواف کریں لیکن اسی پر نہ رکیں بلکہ طواف کے بعد ہمارے طرف آ جائیں.
بیایید ہمیں جمع بشید، با یک رنگ تشبه به محضر احمق پیدا کنید، بعد چه کار کنن؟
حج اسی وقت حج بن سکتا ہے کہ جب آپ طواف کریں گے تو طواف کے بعد اپنے امام کو بھی پائیں.
فیعلمونا بولایتهم، بگن ما اہل تولای شماییم،
اور یہ اعلان کریں کہ ہم اہل تولا ہیں.
مگر می شود کسی اہل تولا باشه تبرع نداشته باشه؟ تولا چند دروغیه.
یاد رکھیں اگر تولا نہ ہو تو تبرع کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تبرع کے بغیر تولا بھی نہیں ہو سکتا ہے.
مگر میشه جمع بین صدین کرد؟
تولا اور تبرع دونوں ساتھ محقق ہوتے ہیں.
مگر میشه هم تولا داشت و بی تبرع بود؟
کیسے ممکن ہے کہ تولا ہو اور ان کے دشمنوں سے تبرع نہ ہو؟
فیعلمونا بولایتهم و مودتهم،
لہذا حج کے اعمال کو بجا لانے کے بعد اعلان کریں ہماری ولایت کا اور ہماری محبت کا.
نہ، مودت محبت مبرز است. داد بزنن کہ شما امیر مایی.
کیا بات ہے، اس لیے کہ مودت دل میں چھپی ہوئی محبت کو نہیں کہتے ہیں، اس محبت کو کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولے. مودت اور محبت میں فرق ہی یہی ہے کہ محبت وہ ہے جو دل میں رہے اور مودت وہ ہے جو اعلان تک پہنچے.
وَيُعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ، نصرتشون عرضه بر ما کنن، بگن ما آماده ایم.
اور اس مودت کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کریں کہ ہم تمہاری ہر آن مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں.
ثم قرأ قوله سبحانه تعالی فاجعل افئدة من الناس تهوي الیہم.
کیا بات ہے، پھر اس آیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تلاوت فرمائی، حضرت ابراہیم کی دعا کہ لوگوں کے دلوں کو ایسا قرار دے کہ وہ لوٹ کر اس طرف آ جائیں. اگر یہ تولا اور وہ تبرع نہ ہو صرف طواف ہو تو یہ طواف تو زمان جاہلیت میں بھی بجا لایا جاتا تھا.
اس کا جاہلیت قدیم و جدید ہم نظر، جاہلیت جاہلیت ہے.
یاد رکھنا اگر تولا اور تبرع نہ ہو تو وہ حج حج جاہلیت ہے، جاہلیت قدیم میں بھی وہی حج تھا اور جاہلیت جدید میں بھی وہی حج ہے.
معلوم شد چی میگم؟ بلذا امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود،
اسی لیے امیر المؤمنین نے نهج البلاغه میں فرمایا،
عزیزان اون کعبه کعبه گله، یادتون باشه ولایت کعبه دله.
کیا بات، برادران گرامی، کعبه پتھر اور مٹی سے بنایا ہوا ایک گھر ہے کہ جس کو کعبہ یہ گل کہا جائے گا، اور ولایت ولایت دل ہے، کعبہ یہ دل ہے.
بلذا کعبہ ایک سنگ نشانی است کہ راہ گم نہ شود، حاج احرام دیگر بند. ببین یار
کیا بات ہے، کعبہ تو ایک سنگ نشان ہے کہ اس سنگ نشان کے ذریعے سے اپنے راستے کو گم نہ کرو. حاجی احرام اور پہنو اور حج کہیں اور ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ.
یعنی نفر وسویا ایمے کھونی
یعنی ائمہ علیہ السلام کی طرف ائمہ کے پاس جا کر یہ اعلان کرو کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں, ہم تم سے عشق رکھنے والے
ہیں,
اور اپنی نصرت کو ان کے سامنے پیش کرو.
یعنی اگر رفتی اونجا و متصل به امام زمان نشدی و نگفتی همه چیزم در راه تو فدا, بزن تو دور هم اونا گشتی.
اگر
تو کعبه دل رو ندیدی, کعبه عاشق کعبه گلی شدی, پس تو گلی هستی نه دلی.
اگر حج پہ جاؤ اور امام زمان کو تلاش نہ کرو, اگر حج پہ جاؤ اور یہ فریاد نہ کرو کہ اے مولائے زمان اور اے مولائے من کہ میرا سب کچھ تمہاری نصرت کے لیے آمادہ ہے, تو تم نے کعبہ گل کا طواف کیا ہے اور کعبہ دل کو کھو دیا ہے.
ہمیں حرف رو کہ زدیم در کلامی از امیر المؤمنین آمده,
یہ سب باتیں امیر المؤمنین کے ایک کلام میں بھی بالاشارہ موجود ہیں.
خیلی زیبا تو نهج البلاغه,
اور نهج البلاغه میں بہت خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے.
الا ترون ان الله سبحانه وتعالى اختبر الاولين من لدن آدم الى الاخرين من هذا العالم باحجار لا تضر ولا تنفع.
اختبر آزمائش کرد.
بله.
کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ خدا نے اولین اور آخرین کو کچھ پتھروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے, ایسے پتھر کہ جو کچھ بھی آپ کو خبر نہیں دے سکتے ہیں, جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے.
اگر تو ذہن شما نمیاد خدا برای شما رو میکشنا مکے,
کبھی تم نے سوچا نہیں کہ کیوں خدا نے ہمیں مکے کے اس خانے خدا کی طرف بلایا ہے. خانے خدا کیا ہے؟ پتھروں کا مجموعہ. کیوں ان پتھروں کی طرف خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ جو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ؟ یہ تو پتھر ہیں, یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. کیوں خدا نے ہمیں ان پتھروں کے پاس بلایا؟
خدا ان مکہ را نشانے قرار داد, گفت همه بیاییم ولی الله علی الناس اجر بیت من استطاع الیه سبیلا فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما.
خدا
آمده تا شما رو بکشونه اونجا, شما رو قائم کنه, ایستاده کنه, از این نشستن برخیزید و ایستاده شوید.
خدا نے تمہیں ان پتھروں کے مجموعہ جو گھر ہے اس گھر کی طرف بلایا ہے تاکہ تم میں قیام حاصل ہو جائے. جو اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے, سستیوں میں مبتلا تھے, ان سے تمہیں نکال کے تمہیں قائم بنانے کے لیے بلایا ہے.
حضرت باقر فرمود مردم موظفن گرد این سنگ ها بچرخن, باید بچرخن.
امام صادق نے فرمایا کہ اس گھر کے گرد طواف کرنا ضروری ہے, ضرور طواف کرو.
اما بعد از این که طواف کردن به بارگاه ولایت ما بیاین,
لیکن اس طواف کے بعد ہماری ولایت کی ڈیوڑی پہ آ جاؤ,
بعد نصرت ہو, محبت ہو, مودت ہو, جان نثاری خودشون رو اعلان کنن.
اور ہمارے پاس آنے کے بعد نصرت, مودت اور جان نثاری کا اعلان کریں.
حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر محقق بشه,
تاکہ حضور الحاضر اور وجود ناصر کی وجہ سے جو حجت ہے, حجت تمام ہونا, وہ وجود میں آ جائے. یہ نهج البلاغه کے ایک اور خطبے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے فرمایا.
بعد فتح الافئده من الناس تحوی الیه. این ابراهیم اون زمان گفته برای امروز ما, عجیبه.
ہمارے بابا نے اس زمانے میں دعا کی ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے دل ہماری طرف پلٹ جائیں.
فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم. اگر ابراهیم مال بچه‌هاش میگفت, چرا تو قرآن آمده پیغمبر داره اعلام میکنه بابا؟
پیغمبر نے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچے ہونے کی وجہ سے یہ دعا نہیں کی ہے. اگر اپنا بچہ ہونے کی وجہ سے دعا کرتے تو خدا نے کلام الہی میں اس کو نقل کیوں کیا ہے, اس کو ذکر کیوں کیا ہے؟
حسین آؤ, یہ دو پیغام
معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پیغام ہے.
ان آیه و این آیه یکی ولی الله النصر جلبه و جلح بزرس هم من النصر بیلیم, اینا دو تا پیام داره.
این دو آیتون کو اگر غور کریں لله على الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا اور فجعل افیدتا من الناس تحوی الیهم, تو این دو آیتون میں دو پیغام ہیں.
آیه اول که ولی الله على الناس جلبیت یعنی با این بدنتون برید دنبال گرد اون سنگایی که لا تضر و لا تنفع بگرد.
للہ علی الناس حج البیت, حج البیت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بدنی سفر کے ذریعے سے مکہ پہنچ جاؤ اور خانہ کعبہ کے گرد گھومو.
آیه دوم فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه یعنی بروی دور حرم ولای علی و بچه های علی چرخش کنی.
اور دوسری آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جاؤ اور کعبہ دل جو کہ ولایت علی ہے اس کے گرد طواف کر لو, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے.
حالا ہمیں کارا رو ابراہیم در ہمون عشر چیز کے انجام داده, کعبه ساخته شده, حالا که ساخته شده به ابراهیم میگن و ازن فی الناس بالعد یعتوک رجالا و علا کل رامن یعت بله
من کل فج عمیق,
من کل فج عمیق تو صدا بزن میان.
اور خدا نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر لو و ازن فی الناس بالحج, لوگوں میں اعلان کر لو حج کا, تم اعلان کر دو اور ہر تیز رفتار سواری پر اور دیگر سواریوں پر دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کرنے آ جائیں.
پس از ذنف الناس به عهده ابراهیم گذاشته شد, مردم برید حج.
ابراهیم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اعلان کریں کہ لوگو حج کرنے چلے جاؤ.
اما ابراهیم همین اعلان باید بکنی هم یہ دعا باید,
لیکن ابراہیم یہ اعلان بھی کرو ساتھ وہ دعا بھی پڑھو. کون سی دعا؟
اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق, یہ مال ہم است.
یہ اعلان کرو تاکہ تمام لوگوں تک یہ اعلان عمومی شکل میں پہنچ جائے.
اما اون وقتی که میخواد مردم با جان بیان حرف دیگر بزن,
لیکن ان لوگوں میں سے جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اور کہو.
فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه,
کہ لوگوں من الناس ہے نا وہاں پر, فی الناس ہے یہاں من الناس ہے, ان دونوں میں فرق کو محسوس کیجیے, کہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو اس طرف لوٹا دے. تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ کعبہ ابراہیمی کا طواف کرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ دل یعنی ولایت علی کا بھی طواف کرے.
یعنی چھے؟ یعنی ولایت متمم حج, نصرت متمم حج.
اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ حج اس وقت حج تام بن جائے گا کہ جس میں ولایت موجود ہو.
تو ولایت براعت حج,
اسی ولایت کے اندر براعت ہے.
پس براعت متمم حج,
بس معلوم ہوتا ہے کہ براعت بھی متمم حج ہے.
حج منها یہ براعت حج ناقص ہے,
حج جس میں براعت نہ ہو وہ حج ناقص ہے.
ولذا فرمود من تمام الحج لقاء الامام,
اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حج کا تتمہ امام سے ملاقات ہے.
این حرف رو البته از آیه اکمال دین هم میفهمیم,
البته یہی بات جو آیت غدیر ہے آیت اکمال اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے.
یعنی من تمام الصلاۃ لقاء الامام, من تمام الصوم لقاء الامام.
یہاں کہا نا لقاء حج میں سے ہے لقاء امام, وہاں پر بھی چونکہ اتمام تو علیکم نعمتی کہا ہے, وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تمام صوم یہ ہے کہ امام سے ملو, تمام صلاۃ یہ ہے کہ امام سے ملو, یعنی تب احکام اس وقت تک تمام ہو جاتے ہیں, اس وقت تک تمام نہیں ہو سکتے ہیں جب تک امام سے نہ ملو, اور جب امام تک پہنچ جاؤ گے تو وہ احکام تمام ہیں.
پس یک حج کردن است, یک حج واقعی کردن.
اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے حاجی بننا اور ایک ہے واقعی حج کرنا.
پنج سال حکومت امیرالمومنین یک والی گذشته به نام قسم ابن عباس در مکه.
حضرت امیرالمومنین کو جب حکومت ظاہری مل گئی اور پانچ سال کی حکومت آپ نے کی, تو اس میں مکے میں اپنا ایک گورنر مقرر کیا, اس کا نام تھا قسم ابن عباس.
یہ نامے نویش پہ قسم ابن عباس اقم قسم ابن عباس اقم الحج حج و اقامه کن, مگر در قبل حج نمی کردن.
حضرت نے اس قسم ابن عباس کو جو کہ آپ کا گورنر تھا ایک خط لکھا, اس میں کہا یا ابن عباس اقم الحج وذکرهم بایام اللہ, ابن عباس حج کو اقامہ کرو اور ایام اللہ کی یاد دہانی کرا دو.
مکہ نمی رفتن مردم
حج کو اقامہ کرو, کیا مطلب؟ کیا لوگ حج نہیں کرتے تھے؟
خیلی فرق بین بجا آوردن و اقامہ کردن.
جناب حج کرو نہیں کہہ رہے, حج کو اقامہ کرو فرماتے ہیں, اور حج کرنے اور حج کو اقامہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے.
حج ناقص اقامہ حج نہیں.
حج اگر ناقص شکل میں بجا لائی جائے تو یہ ناقص حج, حج کا اقامہ نہیں.
حج بھی براعت حج ناقص ہے,
یاد رکھیں حج بھی براعت حج ناقص ہے.
پس حج اقامه نشده, کی حج اقامه میشه؟ اون وقتی که حج با براعت بجه.
کب حج اقامه ہوگا جس میں براعت بھی موجود ہو؟
بعد میگه وذکرهم به ایام الله, مردم رو متذکر کن به ایام خدا.
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اقامہ حج کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایام اللہ کی یاد دہانی بھی کرا دو.
قدرت ما رو یادشون بیار, شوکت ما رو یادشون بیار, عزت ما رو یادشون بیار, اینکه قوم اقوام بعد رو ما باهاشون چی کردیم یاد بیار. اینا همه ایام الله, بگو نترسید
کہ ہماری شوکت ہماری عظمت کی یاد دہانی کرا دو, اور دشمنوں کو ہم نے کس حالت تک پہنچا دی, خیبر میں ان کو کہاں تک پہنچا دیا, انہیں یاد دلا دو, اور ان سے کہو کہ ان سے مت ڈرو دشمنوں سے, ہماری ولایت کے سائے میں آ کے ان سے مقابلہ کرو.
وگرنہ حضرت مجتبی 20 بار مکہ رفتے اقامہ نہ کرتے. امام حضرت سجاد اینا پیاده مکہ رفتے اقامہ نہ کرتے.
امام حسن مجتبی 20 مرتبہ با پیادہ حج فرما چکے ہیں. امام زین العابدین متعدد بار حج فرما چکے ہیں.
چرا؟
چون یہ حج کی بجا آوری ہے, اقامہ حج نہیں ہے.
چون نگذشتن
چونکہ ان کو
براعت بجے,
ان کو حج اقامہ کرنے ہی نہیں دیا.
اما حضرت تو قسم ابن عباس کو اقم الحج وذکرهم به ایام
اللہ, لیکن حضرت علی کو چونکہ موقع مل گیا تھا, اب حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, اب موقع ہے تو فرمایا اقم الحج, اب ہم حج کو اقامہ کر لو.
تا اینجا چی گفتیم؟ حج اقامه شدنش به چیز؟ به اینکه تمام باشه. تمام بودن حج به چیز؟ اینکه بریم سراغ ائمه, نصرت خودمون رو, شهادت
خودمون,
یاری خودمون رو, محبت خودمون رو, مودت خودمون رو ابراز کنیم. ابراز کنیم یعنی چه؟ یعنی بدون براعت.
پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حج کا تتمہ اور حج کا تمام یہ ہے کہ ہم اس میں تولا بھی رکھتے ہوں اور تبرا بھی رکھتے ہوں. تولا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کریں, اپنی مودت کا اعلان کریں, اپنی نصرت کو ان کے لیے پیش کریں, اور تبرع یہ ہے کہ ان کی مودت کو قبول کرتے ہوئے ان کے اور ان کے دین کے دشمنوں کے خلاف سفارہ ہو جائیں.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ, گناہ ہمین ہے, ان اللہ بری و من رسولو,
اور وہ سورہ برات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہی ہے, یہی تولا اور یہی تبرع ہے.
قبل از پیروزی انقلاب حج اقامه نمی شد, مردم حج میکردن.
انقلاب کے کامیاب ہونے سے پہلے لوگ حج کرتے تھے, حج کا اقامہ نہیں ہوا تھا.
چرا؟ چون می رفتن دور احجار می گشتن, احجاری که لا تزر رو ولا تنفع ولا تبصر ولا
تنفع. انقلاب سے پہلے لوگ انہی پتھروں کے گرد طواف کرتے تھے, وہ پتھر کے جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ, نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, طواف کرتے تھے.
بعد آمد امام, گفت حج باید تمام باشه.
لیکن امام نے کہا کہ حج تمام ہونا چاہیے.
زیارت نامه ائمه رو ببینید, اشهد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکات, اقامه حج توش نیست. چرا؟ چون نگذاشتن اقامه کنن.
آپ امام حسین کی زیارت کو پڑھ لیجئے, اس میں آپ پڑھ دیں اشهد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکات. اقامه صلاة کا ذکر ہے, اقامه حج کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقامہ حج کا موقع ہی نہیں دیا گیا آپ کو.
بعد از 1400 سال فرزند پیغمبر کہ فردا رحلت اوس آمد حج رو اقامہ کرد افتخار دیا,
اور 1400 سال کے بعد اسی حسین کے بیٹے نے حج کو اقامہ کیا, جو کہ شیعوں کے لیے افتخارات میں سے ایک ہے.
قادر بدونی
اس شخصیت کی قدر اور قیمت کو سمجھیے.
پس بھی عرض می کنیم السلام علیک ایها العبد الصالح,
اور بس آخر کلام میں ہم سلام کرتے ہیں.
المطیع للہ ولرسولہ وللائمة المهديین اشهد انک قد اقمت الحج,
بلے کہ ہم تم پر سلام کرتے ہیں اے عبد صالح, جو کہ رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مطیع ہے, کہ جس نے حج کو اقامہ کیا ہے.
این امام بود و حج ایک بخش کوچکی از امام بود.
یہ امام خمینی کی وفات کے دن کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی بحث, ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا.
پس حج رو فهمیدیم مقداری, این جلسه این احتیاج به لااقل پنج جلسه حرف داشته,
چونکہ ایک نشست میں یہ گفتگو تمام کرنی تھی, اس لیے پانچ کم از کم پانچ نشستوں کے مواد کو ہم نے جمع کر کے بیان کیا ہے.
خدا انشاءاللہ ہمتون توفیق بدے, انشاءاللہ ما رو قدردان ان بزرگان قرار بدے.
خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو امام خمینی کے قدردانوں میں سے قرار دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.